علماء جو دنیا سے رخصت ہوئے اور شہداء سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد. شب جمعہ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی معرفت کے صدقے میں اس کائنات کے کچھ حقائق کو پہچاننے کی سعادت دی ہے. آپ کو ہمیں پروردگار عالم نے نبوت سے آشنا کیا ہے، امامت سے آشنا کیا ہے، ہر شہزادہ پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. شب جمعہ ہے، نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال فرش اعضا پہ ہوں گے، اب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور نہیں معلوم کتنے لوگ وہ ہوں گے جن کو اس فرش اعضا پہ بیٹھنے کی حسرت ہوگی، کسی وجہ سے محروم ہو گئے ہوں گے. خدا نے آپ کو ہمیں یہ سعادت دی ہے، خدا نے اتر کی دی ہوئی سعادت پر شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اعضا کو، پرچم حسینی کو سرفراز بلند رکھنے کی خدا طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور ان تمام خدمات کے صدقے میں، سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں، ان کی مظلومیت کے صدقے میں، خدا ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. تمام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور نورانیت کے اعتراف کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک خاص ہدف، خاص مقصد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق صرف اس دنیا سے نہیں بنتا بلکہ اس دنیا سے بہت بڑھ کر انسان کے ہدف بنتے ہیں. اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے, لیکن اس بات کو طے کیا ہے کہ دنیا ہدف نہیں ہے, دنیا مقصد نہیں ہے, اس دنیا کے پیچھے کوئی اور دنیا بسی ہوئی ہے. اور ہمیں اس بات سے آگاہ کیا خدا تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں مرو گے نہیں, مرو گے تو کہیں اور منتقل ہو جاؤ گے, اور نہیں معلوم کتنی دفعہ یہ مرحلہ انجام پاتا رہے گا کہ ہم مرحلے تبدیل کرتے رہیں گے. خدا جانتا ہے کہ یہ کام کتنی دفعہ ہونا ہے. خود بخود اس نظام کے ہونے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ظاہر کو دیکھے اور باطن کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے, اور یہ کہ انسان کے اندر بدن ہے اور اس بدن کے پیچھے ایک روح ہے, اور یہ کہ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور خالق کو نہیں دیکھ پاتے اور خالق ہے اس کے پیچھے. یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے, اور صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ظاہر کو دیکھے اور باطن تک رسائی حاصل کرے. جس انسان کے اندر یہ صلاحیت مضبوط ہوگی بہت سارے حقائق کو سمجھ لے گا, اور جب وہ ان حقائق کو سمجھ لے گا تو اس کا عمل کا درجہ کچھ اور ہوگا, اس کا اطمینان کا درجہ کچھ اور ہوگا. وہی میں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ صلاحیت کسی کم سطح پر جانوروں کے اندر بھی ہے, جانوروں کے اندر بھی ہے. یعنی اگر اس کو اجمالی طور پر دیکھیں تو جانور بھی بعض اوقات دوستانہ حرکت کرنے والے دشمن کو پہچان لیتا ہے. کوئی دشمن اس کے سامنے ظاہری طور پر دوستانہ حرکت کرے لیکن اندر سے دشمنی کر رہا ہو تو جانور بھی اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ظاہر میں دوستی ہے, پیچھے سے کوئی اور سازش ہے. یہ صلاحیت انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے اس دنیا کو دیکھ کر کہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ دنیا اصل ہے لیکن در حقیقت اصل نہیں ہے, دنیا دار الغرور ہے, دھوکے کی جگہ ہے, اصل دنیا کہیں اور ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بدن کو دیکھے اور بدن کو دیکھ کر کہے کہ انسان فانی ہے, لیکن خود بخود سمجھے کہ نہیں, اس بدن کے پیچھے کچھ اور بھی ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ باقی ہے, یہ بدن فانی ہے. یوں لگتا ہے جیسے خدا نے چاہا ہماری یہ صلاحیت بڑھتی چلی جائے, ہمیں اس صلاحیت کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل ہونا ہے. اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں کے اندر یہ صلاحیت بڑھ جائے کہ وہ ظاہر کو دیکھیں باطن کو پہچاننے کی کوشش کریں, ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے, ان معنی میں کامیاب ہے جس کو خدا تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا. اب اس کا ایک اچھا پہلو ہے اور اس کا ایک برا پہلو بھی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اخلاقیات کے اوپر جو گفتگو کرنی ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اچھا پہلو تو یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کو استعمال کرے, اپنی آخرت کو پہچانے, اپنی روح کو پہچانے, نفس کو پہچانے, خدا نے متعلق کی معرفت کو حاصل کرے. یہ تین حقائق انسان پہچان لے جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہے اور باطن میں موجود ہیں, پھر زندگی آسان ہے. پھر ان تمام اخلاقیات پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا جس کی اسلام دعوت دے رہا ہے, جو بظاہر سخت بھی ہیں, اور اس کے اوپر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو کرنا تو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان حقائق پہ محنت کرتا, ظاہر کو دیکھ کر باطن کی طرف پہنچنے کی. لیکن بدقسمتی سے جس طرح اللہ کی دیوی ہر نعمت کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, ایک برا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے, ایک برا استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک برا استعمال انسان یہ کرتا ہے کہ وہ ظاہر میں کچھ دکھاتا ہے اور باطن میں اپنے آپ کو کچھ اور بنانے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ہم منافقت تعبیر کرتے ہیں. خدا کی دی ہوئی ہر صلاحیت کو دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ صلاحیت تھی کہ ظاہر کو دیکھے باطن کو پہچاننے کی کوشش کرے, ظاہر کو دیکھے اس کے دھوکے میں نہیں آئے, اور اصل یہ ہے کہ باطن تک پہنچ جائے. لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے, اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے منفیات میں, اور منفیات میں جب اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ ظاہر دکھاتا ہے اور باطن اندر سے اپنے لیے چھپا لیتا ہے. اسلام اس کو اس طرح نہیں چاہتا تھا. اسلام چاہتا تھا کہ یہ صلاحیت ہم اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں, اس کو اعلیٰ حقائق کے لیے استعمال کریں. شیطان کی راستہ یہ تھا کہ اس نے انسان کو منافقت کی طرف گامزن کیا. البتہ اگر یہی کرنا ہو انسان کو کہ ظاہر دکھائے اور باطن کچھ اور ہو تو اس کا ایک مثبت راستہ بھی تھا. مولانا امین المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد والے مومن کے اخلاقیات کو بیان کرتے ہوئے مولانا ارشاد فرمایا, مولانا فرمایا مومن وہ ہے کہ بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ, مومن وہ ہے جس کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا غم اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. فرمایا مومن کی علامت, فرمایا کہ بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ. کیا مطلب بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ؟ مومن دنیا بھر کی مصیبتوں کو اٹھاتا ہے, نہیں معلوم کون کون سی پریشانیوں کو اٹھاتا ہے, دوسرے انسانوں کے سامنے مصیبتوں کا اظہار نہیں کرتا, اپنی مصیبت کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے, دوسرے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو پرسکون رکھتا ہے اور اپنی تمام مصیبتوں تمام پریشانیوں تمام غم کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ, یعنی مومن رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور گریا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, اس وقت اپنا حزن دکھاتا ہے اور خدا منتال کے سامنے تڑپتا ہے, اور کل جب بندوں کے سامنے آتا ہے تو پھر اس فریاد اور اپنی آہ زاری کو چھپا کے رکھ لیتا ہے, ان کے سامنے اظہار نہیں کرتا. بس مومن بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ, اپنے غم کو چھپا کے رکھتا ہے. یہ اچھا استعمال ہوا اس صلاحیت کا کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور ہے, تو ظاہر کو اس نے خوبصورت رکھا ہے, باطن اس سے بھی زیادہ خوبصورت رکھا ہے. میں نے اس کے ایک منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ہم اس صلاحیت کو لے کر آگے بڑھیں کہ مثلا دنیا کو دیکھیں آخرت کو پہچانیں, بدن کو دیکھیں روح کو پہچانیں, کائنات کو دیکھیں خالق کائنات تک پہنچ جائیں, تو پھر اسلام کے عقائد پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے, اسلام کے اخلاقیات پہ عمل کرنا آسان ہے. ابھی آپ کی خدمت میں جو کل حرائض پیش ہوئے وہ خلوص کے اعتبار سے تھے کہ انسان خالص ہو جائے, اپنے عمل کو خدا کے لیے انجام دے, جو خدائی اہداف ہیں ان کے حاصل ہونے پر خوش ہو, اور جو غیر خدائی اہداف ہیں ان کے حاصل ہونے پر اس کے اندر اثر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو خلوص ہے یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں, فرمایا کہ خلوص ثمرہ یقین ہے, اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کو خلوص ملے گا. اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو خلوص ملے گا. اور آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا, میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ فرمایا کہ خلوص سر من اسراری, اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پر خلوص ہونا ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں کرے گا, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور شاید ہمارے نزدیک یہ بات شاید اتنی زیادہ قابل فہم نہ ہو کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, کیا مطلب اس کا؟ میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا, وہ یہ کہ بعض خوشیاں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہیں, بعض خوشیاں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے ماں باپ سے محروم ہو جائے, تو ماں کی محبت کی خوشی کو اس نے درک نہیں کیا ہے, اس کے دل میں یہ کمی رہ جائے گی, وہ ماں کی خوشی کی محبت کو درک نہیں کر پائے گا. اس طرح اللہ نے انسان کے دلوں کو کچھ ایسے مقامات دینے ہیں جو کسی امتحان کے نتیجے میں دیتا ہے, اس میں کوئی جاذبیت ہے, اس میں کوئی کشش ہے, اس میں کوئی لذت ہے. میں لذت کے لفظ کو اس کے آخر میں استعمال کیا کہ ہم لذت کا پست مفہوم نہ سوچیں. اس میں کہ انسان پرخلوص ہو جائے, کوئی ایسی لذت ہے جو خدا ہر ایک کو نہیں دینا چاہتا, بعض لوگوں کو وہ لذت دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پرخلوص ہونا کوئی بہت بڑا کام ہے, کوئی بہت بڑا مقام ہے, اس کے نتیجے میں انسان کا سیٹسفیکشن کہیں اور پہنچ جاتا ہے, اس کا اطمینان کہیں اور پہنچ جاتا ہے. فرماتا ہے یہ جو خلوص کی لذت ہے یہ میرے رازوں میں سے راز ہے, ہر ایک کے دل پہ نہیں دیتا, بعض لوگوں کو یہ راز نصیب کرے گا کہ وہ پرخلوص ہو جائیں گے اور پرخلوص ہونے پر اس کی لذت کو احساس کریں گے. اور میں اس کے نتائج آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. کوئی اگر چاہے کہ خلوص کی لذت ملے تو کیا کرے؟ فرمایا یقین حاصل کرے. اگر یقین حاصل کرے گا تو اس کو خلوص کی لذت مل جائے گی. اچھا یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کس بات کے اوپر؟ فرمایا آخرت کا یقین. آخرت کا یقین حاصل کرے. جو میں نے تین حقائق ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے, مجھے یوں لگا جیسے پورا اسلام کا اخلاقی نظام ان تین حقیقتوں کے اوپر بنا ہوا ہے. جو ان تین حقیقتوں پر یقین کرتا چلا جائے گا اس کے لیے اسلام کے اخلاق بہت آسان ہو جائیں گے, ورنہ اسلام کے اخلاق بہت مشکل ہو جائیں گے اس کے لیے. اسلامی اخلاقیات پہ نہیں آ سکے گا. تین حقائق جو پھر اب کی خدمت میں عرض کر دوں. خدا نے مثال کی حقیقت کہ کائنات کے پیچھے معتقد ہو کے ایک خالق کائنات ہے, اور روح کی حقیقت کہ اپنے بدن کے پیچھے معتقد ہو کہ ہمارے بدن کے پیچھے ایک روح بھی ہے اور اس اعتقاد میں قوی ہو, اور اس دنیا کے پیچھے آخرت ہے. جس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اس کا خلوص بڑھے گا, خلوص بڑھے گا, کوئی اللہ کا راز ہے جو اس کو نصیب ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ایک عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب اس یقین کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی اس رابطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اب یہ خدمت میں عرض ہوا کہ اگر وہ یقین نہ ہو تو اسلامی اخلاقیات بہت مصیبت ہوتے چلے جائیں گے. میں اس سے پہلے کہ رابطے کو بیان کروں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ ہماری ایک عمومی مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بعض ایسی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں جس کی بنیادی شرائط کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے. بالکل ایسی جیسے ایک آدمی کھڑا ہو کہے لا الہ الا اللہ صرف کہنے کی حد میں, اندر سے معتقد نہ ہو, تو اس کہے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ کہہ تو دیا اس نے لیکن گویا کھوکھلا ہے, اس میں وزن نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کاموں کے ساتھ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی شرط ہے, وہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے, اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کام کا اثر کیوں نہیں ہوتا, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. جو میں نے دو دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, بہت ساری قومیں ہم سے بہت تیز آگے بڑھی ہیں, 30 سال میں انہوں نے بہت سارے سفر طے کیے اور ہم لوگ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ پائے. ہم بدقسمتی سے کوئی کام کرنے لگتے ہیں وہ اثر نہیں لے پاتے. میں نے عرض کیا ہم تنظیم بناتے ہیں, ہماری تنظیم میں جھگڑا ہونے لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تعلیمی ادارہ کھولیں, دیکھتے ہیں جو علم ملنا چاہیے وہ علم نہیں مل رہا ہے, وقت کہیں اور پہ ضائع ہونے لگتا ہے. جو کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نتائج نہیں ملتے جو مل جانے چاہیے تھے. میں نہیں کہہ رہا کوئی نتیجہ نہیں ملتا, کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو میں اور آپ بھی یہاں پہ نہ ہوتے. نتائج تو مل رہے ہیں لیکن جو کچھ مل سکتا تھا وہ نہیں مل رہا تھا. مثلاً یہی کہ میں اور آپ سعید الشہدا کی عزاداری میں کروڑوں انسان اتنے دن مشغول ہیں, اتنے گھنٹے لگا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی ارواح کو کہیں اور پہنچ جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ کوئی سعید الشہدا کے نام پر اتنے وقت دے, اتنی محنت کرے, اتنی قربانیاں دیں, نہیں معلوم کیا ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ. یعنی میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس عزا کی توانائی کو صحیح استعمال کرتے ہمیں فرشتوں میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا.
باواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور آل محمد بلندر صلوات
اللہ
اور یہ چیز نہیں ہو پا رہا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی شرط ہے, کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے جو ہم طے نہیں کر پا رہے. اور میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جو بنیادی شرائط ہیں ان کے بغیر اگر کام انجام دیں گے تو اس میں پھر وہ تاثیر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی. جو اسلامی اخلاقیات ہیں اس کا مقدمہ ہے کہ ہمیں یقین نصیب ہو. اگر یقین نصیب ہوگا اسلامی اخلاقیات خود بخود حاصل ہوں گے, ان کے اثرات بھی ہوں گے. اب وہ یقین کیسے حاصل ہوگا اس کے اوپر ہم تھوڑا غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اس کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. ایک سادہ سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کا رابطہ جزا سزا ثواب کا رابطہ ہے. یعنی میں نے یہاں پہ کوئی کام انجام دیا, اس کی ایک جزا مجھے ملے گی, اور وہ جزا اس عمل سے کسی بھی طرح سے کوئی اور رابطہ نہیں رکھتی, صرف جزا ہے. بالکل بچکانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسے فرض فرمائیے کسی بچے نے اسکول میں کوئی امتحان پاس کیا ہے, امتحان پاس ہونے کے نتیجے میں اس کو ٹرافی ملی ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے جو محنت کی ہے اس کا کوئی تعلق ٹرافی سے ہے؟ مثلا اس نے کیا کیا ہے, اس نے کتابیں پڑھی ہیں, کتابوں کا کوئی تعلق ٹرافی سے ہے, اس کپ سے کیا ہوگا؟ یعنی مثلا اب آگے کتابیں پڑھنے میں یہ کپ مدد دے گا؟ نہیں. جو کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کوئی ٹرافی بنتی ہے؟ نہیں, اس سے بھی نہیں بنتی. کوئی تعلق نہیں ہے, پھر کوئی پوچھے بھائی پھر آپ نے یہ ٹرافی کیوں دی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ جزا ہے، انعام ہے. انعام کے اندر ہم بہت زیادہ نہیں دیکھتے کہ رابطہ کیا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے دو رکعت نماز فجر کی پڑھی، اچھی پڑھی، خدا نے میرے لیے ایک محل بنا دیا. صحیح. تو مجھے اس محل کا اس نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، جزا ہے. جزا اور انعام کے اندر ہی گفتگو نہیں ہے کہ تعلق کس قسم کا تعلق ہے. لیکن کیا ہماری آخرت اور ہمارے اعمال کا بس یہی ایک تعلق ہے یا اور بھی کوئی تعلق ہے؟ اب یہاں پہ علماء نے گفتگو کی ہے، آیا واقعا کوئی اور رابطہ بھی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کچھ اور رابطے بھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مرتبط بھی ہیں، متصل بھی ہیں. وہ کس طرح کا رابطہ ہے؟ جس کو ہم مکافات عمل تعبیر کرتے ہیں. مثلا ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی موت کا سبب بنے، اس کی عمر کوتا ہو جائے گی، اس کی عمر کم ہو جائے گی، لمبی عمر نہیں گزار سکتا، کم عمر میں مرنا ہوگا اسے. اچھا، یہ رابطہ ہے، اور کچھ رابطہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہاں اس عمل کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے، جو صلہ رحم کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، رابطہ سمجھ میں بھی آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. اگر دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. بس ہمارے اعمال کے رابطے کتنے رابطے ہیں؟ اگر سادہ سی، بالکل سادہ سی بات سوچیں تو ہمارا ایک عمل کم از کم تین جگہ تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اثر دکھائے گا. مثلا اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا تو تین جگہ کم سے کم عمل ہوگا. نمبر ایک، اسی دنیا کے اندر مجھے کچھ جھیلنا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. نمبر دو، جب میں برزخ میں جاؤں گا تو اس عمل کے نتیجے میں برزخ میں میرے لیے کوئی چیز تیار ہو گئی ہے. دو باتیں. نمبر تین، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی قیامت آئے گی برزخ کے بعد، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس عمل کے نتیجے میں سزا جھیلنی پڑے گی. اچھا، کوئی پوچھے کہ جب سزا حساب کتاب کے بعد آئے گی تو یہ پہلے دو مرحلے میں کیا تھا؟ یہ اس عمل کا قطعی نتیجہ تھا جو حاصل ہونا تھا. اس میں جزا و سزا بھی نہیں ہے، جزا و سزا مرنے کی قیامت کے بعد آتی ہے. پھر یہ جو ہم دنیا کے اندر جھیلیں گے، یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور چاہے انجانے میں کرے تب بھی ہوگا. یعنی تصور فرمائیے کہ اگر کوئی انجانے میں زہر پی لے تو کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ قطعاً اثر کرے گا، چاہے نہ جانتا ہو. لاکھ کہے میں کم علم تھا، میں جاہل تھا، مجھے کیمیکلز کے خواص نہیں پتا تھے، تو کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ زہر نے اثر کرنا. ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں. اس دنیا میں ہمارے کچھ اعمال نے اثر دکھانا ہے، اچھوں میں اچھے اور برے میں برے اثر دکھانے ہیں. اگر ہم اپنے ان اعمال کے اور آخرت کے رابطے کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اس میں کہیں یقین نصیب ہو جائے، پھر اخلاق ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ وہ فرق ہے جو دنیا کے اخلاقیات میں اور خدا نے متعلق دیے ہوئے اخلاقیات کے اندر ہے. اس مثال تو اپنی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں. آپ اہل دنیا کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ سے کہیں مسکرا کے ملیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اخلاقیات دکھائیں گے. ان اخلاقیات میں دو پہلو ہوتے ہیں جو اہل آخرت کے اخلاقیات میں نہیں ہوں گے. اہل دنیا کے اخلاقیات زیادہ تر ظواہر پر ہیں، باطن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ظواہر پر ہیں. بالکل ایک ایسے دکاندار کی طرح جس کے سامنے آپ جائیں گے تو شاید آپ کو ناپسند کرتا ہو، لیکن دیکھ کے مسکرائے گا. اچھا، اس مسکرانے کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اندر سے بھی مسکراتا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت ہے. اہل دنیا کہتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے. اچھا، اس کے یہ ایک پہلو ہے جو ہمارا اور اہل دنیا کے اخلاقیات کا فرق ہے. اہل دنیا کے اخلاقیات دکھاوے کے ہیں، اہل آخرت کے اخلاقیات مفہوم پر ہیں، دکھاوے کے نہیں ہیں. یعنی اگر خدا تعالیٰ اس سے کہے گا ہنسو، تو ہنسنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ فزیکلی کچھ جیسٹرز دے گا، چہرے کے اطوار کو چینج کر لے گا، بلکہ چاہتا ہے دل سے خوشی کا اظہار کرے. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے اخلاقیات میں جو خرابی آئی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کا نام لینے کے باوجود دنیاوی اخلاقیات کی طرف چلے گئے، مفہوم کھو بیٹھے ہیں. اس کی بہت سادہ سی مثال ہمارے سلام ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آیا خدا متعالیٰ ظاہری اخلاق دیتا ہے یا باطنی دیتا ہے؟ ظاہر کے ظاہر سے نکل کر وہ باطن تک پہنچانا چاہتا ہے. تو جب کہتے ہیں السلام علیکم، کبھی سوچتے ہیں کہ اس کو دعا دے رہے ہیں؟ نہیں. روٹین میں جو دنیا کے اخلاقیات میں ہوتا ہے ظاہر کے لیے ہوتے ہیں، گویا ہم بھی اس ظاہر کے اوپر ڈھل گئے. اور یہ خرابی میں سے ایک خرابی ہو گئی کہ جس طرح دنیا کے اخلاقیات میں ظاہر معیار ہوتا ہے باطن معیار نہیں ہوتا، ہمارا بھی ظاہر معیار ہونے لگا ہے باطن معیار نہیں ہوتا. اور اب جو ہمیں تبدیلی لانی ہوگی وہ یہ کہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیں. البتہ کچھ لوگوں کے اندر ممکن نہیں ہوگا، ان لوگوں کی زندگی ذہنی توانائی اتنی نہیں ہوگی کہ وہ ہر موقع پہ باطن کو گھسیٹ سکیں. ہم میرے جیسا آدمی بھی ویسا کمزور انسان کوشش کرے گا کہ کہیں پہ ہو جائے گا کہیں پہ نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم کوشش کرنا شروع کر دے. تو آپ مثال کے طور پر میں اور آپ یہ سوچیں کہ آج سے ہم کوشش کریں کہ جب ہم کسی سے کہیں السلام علیکم، کوشش کرنے کی شروع کر دیں کہ سلام کے ساتھ دل سے کوئی دعا بھی ہو، دل سے واقعا اس کی سلامتی کے لیے کوئی دعا ہو جائے. اس کا آپ پھر اثر دیکھیے گا، ظاہر بھی قبول ہے اصل باطن کے اوپر ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو دنیاوی اخلاقیات اور اخروی اخلاقیات کا فرق ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی اخلاقیات معمولاً دنیاوی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر اخلاق نہیں دے گا. اخروی اخلاقیات میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اس کو پتہ ہے خدا نے متعلق دیکھ رہا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دوسرے انسان کیا نتائج لیں گے. دنیاوی اخلاقیات میں زیادہ سے زیادہ گفتگو اس پر ہوگی ظاہر کیسا ہے. اب تصور کیجئے جب دنیا میں ہم بات کرتے ہیں مثلا مینرز کی، تو سارے مینرز اس بات پہ ختم ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو آپ ایسے لگیں. اچھا اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں پھر مینرز کی داستان ختم ہو جاتی، پھر کوئی مینرز نہیں ہے، پھر جس کی جو چاہتی ہے وہ کرتا ہے. مثلا اگر لائٹس کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دیکھتا پھر معاملہ ختم ہو گیا، مینرز کی دنیا ختم ہو گئی. یہ فرق ہے آخرت، اہل آخرت اور اہل دنیا. اہل آخرت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دنیا والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، دنیا والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اور اگر ہمارے اندر بھی یہ ہو کہ ہمیں دنیا کی پرواہ ہونے لگی اپنے اخلاقیات میں، اس کا مطلب سمجھ جائے گا کہ وہ جو پہلا پوائنٹ جیسے میں نے کہا ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن کو نہیں دیکھ رہے، اس میں بھی پھر یہی مشکل آ گئی ہے کہ وہ ظاہر اہم ہو گیا ہے اور وہ جو اس کے پیچھے خدا ہونا چاہیے تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے. اچھا اس کا فرق کہاں پہ نظر آئے گا؟ فرق اس جگہ نظر آئے گا جہاں دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے خدا کی خاطر کرنا چاہیے تھا. چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. علماء کی گفتگو کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بحث کے اوپر چلی جاتی ہے، یعنی بحث کا مطلب ڈسکشن، سالڈ ڈسکشن ہوتا ہے پھر، اور اس ڈسکشن کے اندر بہرحال کسی ایک کو کسی جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے، قبول کرے یا انکار کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو دو علماء اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. دونوں کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اپنے اپنے شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں. ایک کہیں کاشان کے رہنے والے ہیں اور ایک قم کے رہنے والے ہیں. مثال کے طور پر جو قم کے رہنے والے ہیں مدتوں کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے نہیں وہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا. قم سے اٹھتے ہیں کاشان تک جاتے ہیں، کاشان تک جانے کے بعد وہ جو رہنے والے تھے ان کا نام محسن تھا، ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا محسن قد اتاک المسیح، وہی جملہ جو نماز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جب خدا کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنے لگے کہ میں نے غلطی کی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے باہر آ کے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے مہینے گزر گئے ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی معاملہ ختم ہو گیا. تو میں نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے غلطی کی تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے تھا، میں اعتراف کرنے آیا ہوں. صحیح. اچھا انہوں نے کہا آپ گھر آ جائیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. کہا نہیں, اگر اعتراف کرنے آئے تو اسی ہدف سے آیا ہوں, صرف اعتراف کرنا چاہتا ہوں. یہ اخلاقیات کب آ سکتے ہیں؟ صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب انسانوں کی پرواہ نہ ہو, اللہ کی پرواہ ہو. خدا یہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے, خدا اسے ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. کیوں ہم لوگ اخلاق اسلامی کی پیروی میں مشکل سے دو چار ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے دو بنیادی فرق آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اہل دنیا کے اخلاقیات ظاہر پر ہیں, اگر ہم ظاہر کے اوپر چلیں گے پھر ہم اپنے اخلاقیات سے فائدہ نہیں لے پائیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اہل دنیا کے اخلاقیات میں سارے مفادات انسانوں کو دکھانے پر ہیں. آپ اس قید سے باہر آئیں گے, جیسے اس قید سے باہر آئیں گے خدا کی خاطر کاموں کو کرنا شروع کریں گے, پھر اخلاقیات اثر دیں گے اور پھر معاشرے کے اندر وہ تبدیلیاں حاصل کی جا سکتی ہیں جس کی اس وقت ہم آرزو میں مر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اس وقت کوئی بہتر نتیجہ مل جانا چاہیے ہمیں. دشمنوں کے مقابلے میں جو مشکلات ہیں, دوستوں کے اپنے اندر جو مشکلات ہیں, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی معاملات ہیں جو خراب ہو گئے, اس سے بہتر نتائج مل سکتے تھے ہمیں. اچھا جب بات ہوتی ہے اس کی اصلاح کریں تو لوگوں کی کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں. کوئی آئے گا وہ اصلاح کے نام پہ طنز کر رہا ہوگا, کوئی آئے گا اصلاح کے نام پہ مسخرہ کر رہا ہوگا, کوئی آئے گا اصلاح کے نام پر بیماری کو اور زیادہ بڑھا رہا ہوگا. ایک دفعہ کم از کم انسان ہوشیاری کے ساتھ سوچ لے کون سے کام وہ کام ہے جن کے بغیر اصلاح نہیں ہو پائے گی, اور وہ کام اگر سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ان کو شروع کر لیں. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر مجھے اور آپ کو واقعا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں امام کے لشکر میں پہنچنا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں حالات خراب ہیں اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے, اپنے آپ سے پوچھ لیں کون سی شرط ایسی ہے جس کے بارے میں یقین سے کہیں گے کہ یہ صحیح ہو جائے تو معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. یعنی مثلا میرے پاس شاید اتنی گہرائی نہ ہو کہ میں اسلام کے سارے علوم کو جانتا ہوں اور پھر یہ سوچوں کہ کون سا کام صحیح کام ہوگا, شاید اتنی گہرائی نہ ہو, لیکن کم سے کم ایک کام کر سکتا ہوں, یہ سوچوں وہ کون سی چیز ہے جو قطعاً غلط ہو رہی ہے, اس کو تو صحیح کر لوں پہلے. مثال عرض کروں, جیسے فرض کیجیے کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, جسم کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, اس کا علاج ہونا ہے, اس کو پتہ ہے اس کا علاج ہونا ہے. فرض کرتے ہیں ڈاکٹر میں اثر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں مل رہا اس کو کہ جو اس کا علاج کرے. اب اس کو اپنا علاج خود کرنا ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو کیا کرے گا؟ میرا اپنے خیال ہے وہ یہاں سے شروع کرے گا کہ جو قطعاً غلط میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں پہلے تو اس کو روک لوں میں. تو اگر میں کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں جس کے کھانے سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں اور یقین ہے کہ یہ وہ چیز ہے تو اس کو پہلے تو روک لوں. ہم اور آپ اخلاق معاشرے کے طور پر مشکل میں مطمئن, ایک کتاب کوئی اہل بیت کی روایت کی ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر روز ایک روایت پڑھ لیں, ایک روایت پڑھیں, اہل بیت کے علوم سے کچھ ہمیں نصیب ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ میں 50-60 سال اہل بیت کے نام پر معتقد ہوتے ہوئے زندگی گزاروں اور ان کے علوم سے میں حاصل نہ کر سکوں, میرے اندر ہونا چاہیے. تو کم سے کم ایک روایت کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک دفعہ خرید کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہے تو میزان الحکمت اچھی کتاب ہے. میزان الحکمت کئی جلدوں پہ کتاب ہے, اس میں کلاسیفیکیشن ہوئی ہوئی روایات کی. آپ صبر کی روایت کو علیحدہ دیکھیں گے, توکل کی روایات کو علیحدہ دیکھیں گے. ایک دفعہ لے کے رکھ لیجئے, کبھی موقع ملے ان روایات کو پڑھتے رہیں. ان روایات میں بہت خوبیاں ہیں, دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں. یہ روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلمات ہیں, اس سے دل زندہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان میں توکل کی صفت آنے لگتی ہے. بدقسمتی سے توکل کا معنی ہمارے یہاں اچھا نہیں لیا جاتا. ہمارے یہاں توکل کا معنی معمولاً لیا جاتا ہے بے عمل انتظار, بے عمل صبر, اس کو ہم کہتے ہیں توکل. یعنی کوئی کام نہ کرے اور کہے میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں, اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ جب یہ آئے کریمہ اتری, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور اس میں تھا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ دو آیات کریمہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو توکل کے سوا انسان سارے راستے بند کر دے گا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور فرمایا يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے, زراعت ترک کر دی, تجارت ترک کر دی اور کہا ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اور خدا نے کہا وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں رزق پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، روایت کے مطابق چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور فرمایا یہ کام ہرگز صحیح نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے، خدا متعال نے تمہیں عمل کی دعوت دی ہے، عمل کرو اور پھر توکل کرو۔ اب وہ جو مشہور و معروف ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے ساتھ عجیب کام ہوا، میں اونٹ پر آیا یا اونٹنی پر آیا، میں نے توکل کیا، وہ باہر چھوڑ کر آیا اور وہ بھاگ گئی، کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے اس کا پاؤں باندھا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کہ باندھو پھر توکل کرو، پہلے باندھ لو، کام کو انجام دے دو، اس کے بعد توکل کرو۔ اچھا، اس کے بعد کوئی یہ سوچے کہ بھئی جب میں باندھ ہی لیا ہے تو پھر میں توکل کس بات کا کروں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب میں باندھ ہی چکا ہوں تو پھر توکل کس بات کا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اصلا یہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے؟ تو تھوڑا سا توکل کے مطلب کو سمجھنے کی خاطر چند نکات عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، جب ہم توکل کہتے ہیں تو اس کا اصلی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں ایک مثال سوچئے، آپ مثال کے طور پر جہاز میں سفر کرتے ہیں اور جہاز میں سفر کرنے کے دوران آپ ایک عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے وسیلے میں بیٹھے ہیں جس نے تقریباً 30,000 فٹ اونچائی پہ جانا ہے، 30,000 فٹ اونچائی پہ جانے کے بعد اگر یہ خراب ہو جائے اور گرے تو آپ کے بچنے کا چانس 1% بھی نہیں ہے، آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو آپ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جائیں گے ایک وسیلے کے اندر جو ٹھیک ہے کہ اڑ رہا ہے لیکن امکان ہے کہ خراب ہو سکتا ہے، اگر خراب ہو جائے تو آپ پھر آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی آپ کی موت کا پھر قطعی ہوگی اگر وہ اتنی اونچائی کے اوپر خراب ہو گیا۔ اچھا، تو آپ کیوں اس کے اندر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کے بنانے والے پہ یقین آ گیا ہے، آپ کو یقین آ گیا ہے کہ جن قوانین کے تحت یہ جہاز بنا ہے وہ قانون صحیح ہیں، نمبر ایک، اور جو بنانے والا ہے اس نے ان قوانین کا خیال کیا ہوا ہے، نمبر دو، اور جو چلانے والے ہیں وہ بنانے والے کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت چلائیں گے، نمبر تین۔ بس آپ کو ان قوانین پہ بھی یقین ہے، آپ کو بنانے والے کی اس صلاحیت پہ یقین ہے کہ وہ ان قوانین کی پیروی کرے گا، اور آپ کو چلانے والوں کے اوپر بھی یقین ہے کہ یہ ان قوانین کے تحت چلا رہے ہوں گے۔ ان اطمینان کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے سفر کو بغیر سوچے سمجھے کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ توکل کسے کہیں گے؟ توکل ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خدا نے کائنات بنائی ہے یہ کچھ قوانین کے اوپر بنائی ہے، اور ان قوانین کی ذمہ داری خدا نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہے، خدا کے ان قوانین پر اطمینان کر لینا توکل کا نام ہے۔ آپ خدا کے ان قوانین پر اطمینان کر لیں، وہ توکل ہے۔ بس ہم اطمینان کریں کن قوانین کے اوپر؟ خدا نے قانون رکھا ہوا ہے، ایک بہت خوبصورت روایت کے اندر اہل بیت نے ارشاد فرمایا، فرمایا خدا نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، تمہیں پناہ دی ہے، فرمایا خدا نے تمہیں پناہ دی ہے، تم پہ ظلم نہیں ہونے دے گا، کبھی ظلم نہیں ہونے دے گا، یہ خدا کا قانون ہے، آپ پہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، اگر اس قانون پہ یقین ہو جائے اس کو توکل کہیں گے، یقین کر لو کہ خدا ظلم نہیں ہونے دے گا، اس کو توکل کہیں گے۔ اگر بہت بڑی کوئی مصیبت آئی تو کیا یقین کریں آپ؟ یقین کر لو خدا ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اگر کوئی اس کو یقین کر لے اس کو ہم کہیں گے اس نے توکل کیا ہے۔ صحیح ہے، مصائب کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے گا اہل کربلا نے کس حد تک توکل کیا تھا، سامنے صرف ظلم ہو رہا تھا، سامنے بظاہر صرف ظلم ہو رہا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ خدا نے پناہ دی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہیں ہونے دے گا، عدل ہوگا، عدل ہوگا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اگر میں اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر یقین کر لیں اس کو کہیں گے توکل کیا ہے انہوں نے، اور جیسے ہم اس کام کو کریں گے پھر بنانے والا خود خدا ہے اور ضمانت دینے والا بھی خود خدا ہے، پھر آپ کے اور میرے کام کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس کو خدا نے متعال فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اطمینان کرے گا تو اس کی ذمہ داری میرے اپنے اوپر ہے، وہ خود سنبھالے گا. اب مشکل یہ ہے ہمیں خدا کے اوپر اتنا اطمینان نہیں ہے اور غیر خدا اپنے سے جیسے یا اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اطمینان کر بیٹھتے ہیں. اور خدا نے اس کے لیے بھی ایک قانون بنایا ہوا ہے، فرمایا جو میرے اوپر توکل کرے تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اور اگر کوئی میرے علاوہ کسی پہ توکل کرے تو میں اس کو اسی کے سپرد کر دوں گا. کوئی اگر ان کے ساتھ سازش بھی کرنے کی کوشش کرے، اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا ہے، مقابلہ کریں گے، وہ عزت ہے ان کے پاس. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین ایران کے پاس عزت آئی ہوئی ہے، پوری دنیا کا کفر ان سے لڑتا ہے، اب تک نہیں بگاڑ سکا کچھ. حزب اللہ کی مثال بہترین مثال ہے کہ ملک بھی نہیں ہے، گروہ ہے، اور اس کا نہیں بگاڑ سکے، عزت نہیں ہے یہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی عزت کی ہمارے اوپر کمی ہے، وہ عزت ہمیں نہیں مل پا رہی. اچھا اب اس کا سراغ کہاں پہ ڈھونڈیں کہ یہ عزت کیوں نہیں مل پا رہی؟ ہم کیا حل نکالتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خرابیاں وہیں پہ رہیں گی، ہم کسی اور طریقے سے اس کو حل کریں گے. کہیں اور سے حل نہیں ہونا ہے. آپ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے نظام میں جا کر پوچھیں اگر عزت نہیں ملتی ہے تو پھر وجہ کیا ہوتی ہے؟ ملے گی، اس کو عزت ملے گی، یہ خدا کا وعدہ ہوا ہوا ہے. آپ اہل ایمان ہیں ماشاء اللہ، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، اگر آپ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو روایت نے فرمایا کہ متوکل کا دل بے نیازی اور عزت کے ساتھ چلتا ہے، اس کے دل میں بے نیازی ہوتی ہے، اس کی انسانوں میں عزت ہوتی ہے، عزت ایک خاص مفہوم کے ساتھ. البتہ اس عزت کا مطلب یہ ظاہری لوگوں کا سر جھکانا نہیں ہوتا ہے، عزت وہ جو خدا متعال کے نزدیک ہے، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. یہ کب نصیب ہوگی؟ جب توکل ہوگا. توکل کب آئے گا؟ جب آخرت پہ یقین ہوگا، اللہ کے قوانین کے اوپر یقین ہوگا. بس اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی دوست احباب کہے کہ یہ علم اخلاقیات کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان کو نہیں معلوم باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہاں امریکہ اور اسرائیل سازشیں کر رہے ہیں اور یہ اخلاقیات سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انہیں کے مقابلے کے لیے یہ چاہیے ہمیں، اسی کفر کی سازشوں سے لڑنے کے لیے چاہیے. اور جو دوسری قوموں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ پہلے ادھر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جا کے دیکھیے ان قوموں کو کیسے عزت ملی ہے. آیا ان کو اسلحوں نے عزت دلائی ہے؟ تو جتنا حزب اللہ کے پاس اسلحہ ہے وہ دنیا کے کسی چھوٹے سے اسلحے کے اسٹور کے اندر مل جائے گا. ان کے پاس جتنا اسلحہ نکلے گا، جتنی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ کے کسی بھی ایسے کسی آرمز کے اسٹور کے اندر وہ اسلحہ مل جائے گا آپ کو جو ان کے ہاتھ کے اندر ہے. ان کو اسلحوں نے عزت نہیں دلائی ہے، ان کو کسی اور چیز نے عزت دلائی ہے. وہ جو عزت آئی ہے وہ پہلے کے اخلاقی نظام سے گزرنے پر آئی ہے. انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اندر سے خالج کیا ہے، اس کے ساتھ دنیا کو بھی تیار کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، واحد الحمد استطاعتم، کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تیاری کہیں اور چاہیے ہمیں، تب ہمیں اصلی عزت ملتی نظر آتی ہے. اور وہ جو پہلی تیاری چاہیے وہ ان اخلاقیات پہ محنت کرنی پڑے گی اور اس عقائد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی جس کے اوپر انہوں نے بھی محنت کر کے اپنی کامیابیوں کو حاصل کیا ہے. بس یہی کہ پہلے انہوں نے خدا پہ توکل کیا، اس کے بعد آگے بڑھے، اور اس توکل کے بعد خدا متعال نے خود بخود بے نیازی بھی دی اور عزت بھی دی. اور یہ کیس بہت عجیب کیس ہے. اب اگر آپ حزب اللہ کی لوکیشن کو دیکھیں تو وہ چاروں طرف سے دشمن کے اندر ہیں، چاروں طرف سے دشمن کے حصار میں ہیں، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو دنیا کے طاقتور ترین دشمنوں کے حصار میں ہے وہ زندگی گزارتا کیسے ہے، ان کے پاس یہ خدائی نصرت آئی کیسے ہے. اور عجیب بات یہ کہ 30 سال پہلے نہیں تھی، 30 سال پہلے نہیں تھی. اگر آپ ان کی تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں، 30-40 سال پہلے لبنان کی کمزور ترین قوانین قوموں میں سے قوم تھی، یہ فحشا کے اندر غرق ہوئے ہوئے تھے. انہیں 30-40 سالوں کے اندر جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے، انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا. کس طرح اس مقام کو حاصل کیا؟ دنیا کی تمام تر ناکامیوں کو جھیلنے کے بعد دین کو قبول کیا ہے، ہاں کہ ہاں دین میں پناہ ہے، پھر دین سے آ کر سیکھا ہے کہ اب دین میں پناہ ہے تو کیسی پناہ ہے. ایک ایک جوان کو اسی نظام سے گزارا ہے انہوں نے جس نظام کو سمجھا کہ ہاں یہ اسلام کا نظام ہے. جب اس نظام سے گزرے تب ان کے پاس ایسے لوگ حاصل ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے، इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई तीसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता यही एक रास्ता है। मैं नहीं कह रहा कि जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए, कतअन होनी चाहिए, उन तमाम कामों को होना चाहिए, लेकिन बुनियाद सही होनी चाहिए। वो बुनियाद क्या बुनियाद है? खुदा पे यकीन होना चाहिए, काम को पुरखलूस होना चाहिए, अल्लाह की राह पे तवक्कुल होना चाहिए। जैसे ही इन चीजों की तरफ तवज्जो देना शुरू करेंगे, आप कौम की तासीर कुछ और पाएंगे। एक वो इंसान है जो खुदा पे तवक्कुल करता है, अपने काम को अंजाम दे रहा होता है, खुदा उसके लिए असबाब कुछ और जारी कर देता है, खुदा उसके लिए कुछ और रास्ते खोल देता है। बेहतरीन मिसाल हमारे सामने, आज के दौर के अंदर मिसालों की कमी नहीं है हमारे सामने। हमारे सामने बेहतरीन मिसाल खुद इमाम खुमैनी की मिसाल है। किस तरह तन्हाई में एक आदमी खड़ा होता है एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर फिस्क व फुजूर फाहशा अपने आखिरी दर्जे के ऊपर पहुंचे हुए थे, वहां से खड़े होकर एक काम को शुरू करते हैं, करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तब्दील कर देते हैं। किस पे इंहसार किया था? कौन सी मादी ताकत थी? मदरसे फैजिया के एक गोशे में बैठा एक इंसान जिसके चार मानने वाले भी उस जमाने में नहीं थे, और वहां से होकर अपने काम को शुरू किया, और उसके बाद जो काम की वसअत पहुंची, तो आज 30-35 साल हो गए और हम लोग अभी सिर्फ सीख रहे हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है। किस तरह से ये काम हुए हैं सारे? अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये मैं अर्ज कर रहा हूं, हमें फिर दोबारा इसलाह पीछे से करनी पड़ेगी, उन्हीं चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसपे इन्होंने काम किया है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई काम करना चाहता है तो क्या करे? अगर कोई वाकई चाहता है, मसलन सोचे इमाम खुमैनी ने इस काम को किस तरीके से अंजाम दिया, मैं उससे कहूंगा चेहल हदीस पढ़े, पहले जाए चेहल हदीस पढ़े, जो उनकी 40 अहदीस किताब है, देखिए उसमें उन्होंने किन अखलाकियात को बनाया है। और अजीब बात यह है कि उन्होंने इस किताब को तकरीबन 24 साल की उम्र में लिखा था, यानी अभी तो जवानी भी मुकम्मल तरीके से नहीं हुई, उस जमाने में इस किताब को तहरीर किया था, जिसके नतीजे अब हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं। जाने मोहतरम, ये एक रास्ता है कि हम अपने जात के अंदर तब्दील करें, अपने जात के अंदर जो सिफात होनी चाहिए जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और मैंने अलामत के तौर पर लश्कर इमाम का नाम लिया कि कम से कम हम ये सोच सकते हैं लश्कर इमाम में जाने के लिए कौन सी खासियतें होनी चाहिए। समझ में आता है, बगैर इखलास के नहीं जा सकते वहां पर, बगैर तवक्कुल के नहीं जा सकेंगे। तवक्कुल कहां से नसीब होगा? यकीन से नसीब होगा। अगर तवक्कुल नसीब होगा तो क्या होगा? इज्जत मिलेगी, बेनियाजी आएगी। बेनियाजी किसे कहते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंक दिए गए, हजरत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं ये कर दूं। कहा नहीं, तुमसे नहीं चाहिए। कहा मुझसे नहीं चाहिए तो किससे चाहिए? कहा खुदा से चाहिए। तो कहा खुदा से मांग लो। कहा नहीं, जो खुदा मेरी हालत को जानता है तो फिर मुझे सवाल की क्या जरूरत है। हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली, मेरे सवाल करने के मुकाबले में यही काफी है कि वो जानता है, जानता है, जब चाहेगा कर देगा, मुझे जल्दी नहीं है इस काम में। इसको हम कहेंगे तवक्कुल है, इसको हम कहेंगे तवक्कुल है। खुदा का एक निजाम है, जुल्म नहीं होने देगा, मैं जल्दी क्यों करूं। और सही तो शोदा ने इस तवक्कुल को कहीं और पहुंचा दिया। तमाम अंबिया के मामलात के अंदर जिनके वाकयात हम और आप पढ़ते हैं, मुझे यूं समझ में आता है अभी तक इन तमाम के वाकयात के अंदर एक जगह पर लाकर खुदा मौजज़ा करता था, और मामूलन वो जगह जान जाने से पहले थी, मामूलन वो जगह जान जाने से पहले थी जहां खुदा मौजज़ा कर देता था। मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर कम से कम दो जगह खुदा ने मौजज़ा दिखाया ऐसा हजरत इब्राहिम की जान जाने से पहले। एक वो मौका जब उनको आग में फेंका गया, हजरत इब्राहिम शहीद नहीं हुए, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, या नारो कूनी बर्दन व सलामा, हजरत इब्राहिम महफूज हो गए। दूसरा मौका वो था जब अपने बच्चे को ज़िबह करने लगे अल्लाह की राह में, खुदा ने हजरत इब्राहिम को उस की कुर्बानी को कबूल किया, हजरत इस्माइल की जान बच गई और एक और जानवर वहां पर ज़िबह हो गया। तो मौजज़ा जाहिर हो गया जान जाने से पहले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों ने जादू किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा लगा जैसे उनका जादू बहुत मजबूत हो गया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, जादू को तोड़ दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान महफूज रही। फिर जब फिरौन का लश्कर पीछे से आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर एक जगह के ऊपर मुश्किल में फंसे, यूं लगा जैसे अब मामला खत्म हुआ। जब बिल्कुल मामला खत्म होने लगा, खुदा ने मौजज़ा दिखाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान बच गई। حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے شبیہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا، معجزہ پھر ظاہر ہو گیا جان جانے سے پہلے۔ صرف ایک سید الشہداء کا معاملہ ہے، سید الشہداء کا معاملہ عجیب۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے تمام انبیاء کے معاملے میں میرا جیسا ایک انسان کہہ سکتا تھا کہ خدایا تیرے نبی تھے، تو نے معجزہ دکھا دیا، جان تو نہیں گئی، جان چلی جاتی تو کیا ہوتا، اور اللہ نے سید الشہداء کے معاملے میں ان تمام مواقع پر معجزہ نہیں دکھایا، ان میں سے کسی موقع پر بھی معجزہ نہیں دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے والے تھے، ذبح نہیں ہوئے، معجزہ ہو گیا، سید الشہداء نے علی اصغر کو بلند کیا، علی اصغر ذبح ہو گیا، اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا تھا، خدا نے معجزہ دکھایا، آگ سے بچا لیا، سید الشہداء کا گلا ذبح ہوا اور ذبح ہو گیا، لاشا پامال ہونے کے لیے پڑا تھا اور لاشا پامال ہو گیا، سب ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانا تھا، سولی سے پہلے معجزہ ہوا، سر سید الشہداء قطع ہوا، نیزے پر گیا، معجزہ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ سب کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں کہا معجزہ پہلے ہوگا جان بچے گی، اور سید الشہداء کے معاملے میں کہا یہ قربانی دے گا اور صبر کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سید الشہداء قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے، اب ان قربانیوں کو تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ وہ قربانیاں دیں جن کی شبیہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، جب حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو سب کو پتا تھا اب سید الشہداء کا گلا بھی کٹے گا۔ حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کا گلا کٹا تھا، جن کا سر قلم ہوا تھا اور ایک تخت میں سجایا گیا تھا، حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ان کا جسم کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور سر ایک تخت میں رکھ کر دربار میں لایا گیا تھا۔ سید الشہداء مکہ سے جب کوفہ کی سمت جا رہے تھے تو حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے، تو پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ جس طرح یحییٰ کا سر کٹا تھا اور تخت میں رکھا گیا تھا، میرا بھی سر کٹے گا اور تخت میں رکھا جائے گا، لیکن میں کہوں گا اے مولا سید الشہداء، حضرت ابراہیم کے بچے کی قربانی نہیں ہوئی تھی، آپ کے بچے کی قربانی بھی ہوئی، آپ کا لاشا بھی پامال ہوا، آپ کا سر بھی نیزے پر گیا اور تخت میں بھی آیا اور دربار میں بھی آیا، لیکن اے میرے مولا کسی کی بہن نہیں تھی جو بازاروں میں گئی ہو، کسی نبی کی بہن نہیں تھی جو درباروں میں گئی ہو، کسی کی یتیم بچی نہیں تھی جس کے سامنے سر تخت میں لایا گیا ہو، یہ صرف امام حسین کا کارنامہ تھا، یہ صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت تھی، یہ ان کی قربانی اور ایثار تھی۔ لہذا خدا نے معجزے اس وقت دکھائے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بازار میں تھی، جب سر حسین نیزے کے اوپر بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا اور وہ سر حسین تلاوت کر رہا تھا، اب حسب تھا انا اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا، اور سر حسین پوری دنیا سے کہہ رہا تھا دیکھو میرا گلا کٹا، میرا لاشا پامال ہوا، میں نیزے پر لگا، لیکن حسین خدا کے لیے ہے، خدا حسین کے لیے ہے، کٹے ہوئے سر سے بھی خدا آواز دلوائے گا، اور خدا نے سید الشہداء کو معجزوں پر معجزے دیے، ان کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، ان کے نام کو معجزہ بنا دیا۔ شب جمعہ عزان محترم، ہمارے پاس روایت موجود ہے، شب جمعہ تمام معصومین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں، ہم دور سے سلام کریں گے، اے مادر حسین آپ کو حسین کی شہادت پر سلام، اے والد حسین، اے شاہ نجف آپ کو ہمارا سلام۔